نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. دس پندرہ پارے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے، چودہویں پارے کے آخری ربع سے پندرہویں پارے کے آخر تک کی تلاوت کی گئی. پہلی آیت جو تلاوت کی گئی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عام طور پر آپ خطبے میں سنا کرتے ہیں، یہ بڑی جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس آیت کو سن کر کئی لوگ مسلمان ہوئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص جو سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن پہلے معلومات کرنا چاہتا تھا کچھ. وہ چاہتا تو یہ تھا کہ خود ہی جائے، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تم یہیں رہو، ہم جاتے ہیں معلومات کر کے آتے ہیں، اور پھر تمہارا جو جی چاہے وہ کرنا. چنانچہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ من انتا وما انتا، یہ سوال انہوں نے کیا کہ تم کون ہو اور کیا آپ لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس اپنے من انتا کے جواب میں تو آپ نے اتنا فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں. اور اس کے بعد پھر ان آیات کی قرآن مجید کی تلاوت کی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان سے آخر آیت تک. تو انہوں نے دوبارہ پھر یہ سوال کیا اور کہا کہ آپ دوبارہ بتائیے، پھر آپ نے دوبارہ بتا دیا اور پھر اس آیت کی تلاوت کی، اور وہ اس آیت کو سنتے رہے یہاں تک کہ انہیں یاد ہو گئی. پھر وہ اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ ہم نے ان سے ان کا حسب نصب پوچھا تھا، تو وہ زیادہ حسب نصب کی طرف نہیں گئے، بس انہوں نے فقط اتنی بات کہی کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس طرف کچھ زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی، لیکن دوسری بات کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ جواب بھی دیا، اور ساتھ میں یہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان پڑھ کر بھی سنائی. تو اس نے کہا کہ بلا شبہ یہ مکارم اخلاق کی تبلیغ کر رہے ہیں اور مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان لوگوں نے جو قبیلے کے لوگ تھے کہ ہم نے اور لوگوں سے معلومات کی تو نسب اور حسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، حالانکہ انہوں نے اب اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب ہم نے لوگوں سے معلومات کی تو اپنے علاقے میں سب سے اونچے حسب نسب والے. تو بہرحال پھر یہ اس نے کہا کہ جو کلام تم نے مجھے سنایا ہے بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم جلدی کرو ایمان لے آؤ، اس لیے اس سے پہلے کہ دوسرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ تم سے فوقیت رکھیں. پھر چنانچہ لوگ گئے اور مسلمان ہو گئے. تو بہرحال بہت جامع ترین آیات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے، یعنی اللہ تعالی حکم کرتا ہے عادل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، یہ تو مثبت پہلو ہے، اور وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ رب العزت روکتے ہیں بے حیائی سے، منکرات سے، اور ظلم و زیادتی سے. تو گویا کہ تین جو ہیں وہ اثباتی پہلو ہیں، اور تین ہی جو ہے وہ سلبی پہلو اس میں موجود ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کی آیتوں کو، اس کے احکام کو تم تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو. تو خواہ کوئی ہو اگر اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتا ہے یا احکام بدل کے سنا دیتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کون آدمی پوچھنے والا ہے سوال، اگر بڑا آدمی ہے تو اس کے حسب منشا کو جواب دے دیا، تو بظاہر دنیا حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی جو بات کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. سمن قلیل فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذرا بھاری بھرکم پیسوں میں جو ہے وہ بکا کرو اور تھوڑے پیسوں میں مت بکو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کے مقابلے میں سمن قلیل ہے. اگر کوئی پوری دنیا بھی دے دے تب بھی تم احکام کو تبدیل نہ کرو، جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کی آیات کو نہ بیچو. اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے اگر تم علم ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. اور آگے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو. تو قرآن مجید پڑھنے کا ادب اور تقاضا یہی ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے شروع میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. بعض لوگ جاہل قسم کے اچھے خاصے دینی دنیاوی اعتبار سے تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن تقریر بھی کر رہے ہوتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ وہاں پڑھنے کا مقصد نہیں، وہاں صرف بسم اللہ سے الحمدللہ شروع کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر شروع فرماتے تھے یا کوئی بات تو الحمدللہ یا بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے یا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اس طرح سے ابتدا فرماتے تھے. اور جہاں تک قرآن مجید کے ابتدا کا تعلق ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے آپ اس کی ابتدا فرماتے تھے. یہاں پر پھر اس کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے. اگلی آیت اسی اگلے رکوع میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ سے ایک بات بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، افراد ہوں یا فرد ہو، تمہیں کسی بات پر مجبور کرے اللہ کے بارے میں، مثلا خدا نہ کرے کچھ لوگ ایسے ہیں دہریے ہیں کمیونسٹ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب تم جو ہے وہ اللہ کو گالیاں پکو ریاضو باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی برا جملہ کہو زبان سے، تو اگر کسی شخص کو اتنا مجبور کیا جائے کہ اگر اسے یقین ہو کہ اگر میں نے ایسا جملہ نہ کہا تو یہ مجھے قتل کر دے گا اور اسے یہ قدرت حاصل ہے، تو اگر ایسا کسی کو یقین ہو تو ایسی صورت میں پھر آدمی زبان سے چاہے کوئی بھی کفر کا کلمہ کہہ دے، لیکن اگر دل میں اطمینان ہے اور ایمان ہے تو انشاءاللہ زبان سے کہی بھی بات کا کوئی اثر نہیں پڑے. چنانچہ اس کے شان نزول بھی اسی قسم کا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے دیگر حضرت عمار بھی تھے اور کچھ صحابہ، حضرت غالب بن صہیب رومی بھی تھے، کچھ حضرات تھے یہ، تو کچھ لوگوں نے انہیں قید کر لیا، پکڑ لیا اور کہا کہ تم کفر کا کلمہ کہو. تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بالکل منع کر دیا کہ ہرگز چاہے تم جان لیتے ہو تو لے لو، لیکن میں اللہ کے بارے میں کوئی کفر کا کلمہ نہیں کہوں گا. ایسے ہی ان کے اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی بالکل قطعی انکار کر دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ مارد ہو گے تو مارتے ہو تو مار دو، لیکن میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہوں گی جو کفر کا کلمہ ہو. یہاں تک کہ ان بدبختوں نے حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا، اور جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا ایسا کلمہ کہنے سے، تو ان کو تو اس طرح سے شہید کیا کہ ایک دو اونٹ جو ہے وہ مخالف سمت میں کھڑے کیے، ایک کا رخ ادھر کھڑا کیا، ایک کا ادھر، اور ایک ٹانگ اس سے باندھی اور ایک اس سے، اور دونوں کو دوڑا دیا، اور بیچ میں سے بالکل چیز یعنی دو ٹکڑے ہو گئے. تو دونوں کے دونوں یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے جو ہے ایک ہی وقت میں شہادت بھی دی، تو یہ سب سے پہلے شہید ہیں، لیکن کلمہ کفر انہوں نے زبان سے نہیں کہا. حضرت عمار انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جو کلمہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیا، اور کہنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بھی ایک دو صحابی تھے، انہوں نے بھی قتل ہونا گوارا کیا اور شہید ہو گئے، لیکن کلمہ کفر انہوں نے زبان سے نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن بہرحال حضرت عمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا معاملہ ہوا اور میں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ جب تم کلمہ کفر کہہ رہے تھے تو دل کی کیا حالت تھی؟ تو فرمایا کہ دل میں تو ایمان جمع ہوا تھا الحمدللہ، جیسے پہاڑ کی طرح دل میں ایمان تھا، اور زبان سے مجبور تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے چونکہ قدرت بھی تھی انہیں، تو اس لیے میں نے وہ کلمہ کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بس بے فکر ہو جاؤ، اگر زبان سے تم نے خالی کہا ہے لیکن دل تمہارا مطمئن تھا ایمان پر، تو اصل چیز دل کا معاملہ ہے، اس لیے تم بے فکر رہو اور اس میں انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں. اسی کو یہاں پر بیان فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی جو آدمی زبردستی کسی نے کی اور ایسا کہلوا دیا اس نے، اس کے قلب میں ایمان جو ہے وہ قلب اس کا مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اس پر کوئی انشاءاللہ حرج نہیں. لیکن ولیکن من شرح بالکفر صدرن، لیکن جس آدمی نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا، یعنی دل اور زبان ایک ہو گئے اس کے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان پر بہت ہی بڑا عذاب نازل ہوگا. کیوں؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا اور دنیا کی زندگی پر جو ہے انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر، تو اس لیے ان کے لیے عذاب عظیم فرمایا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شکر گزار تھے اللہ کے بہت. اور آخری آیات جو ہیں اس میں خاص طور پر سورہ نحل کی، ایک بزرگ کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کے احباب ان کے پاس موجود تھے، عزیز رشتہ دار، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نصیحت فرمائیے، آخری وقت ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نصیحت تو مال والے کیا کرتے ہیں، مال کی وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ اس میں دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمهتدین، کہ اللہ رب العزت کی طرف، اس کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، خیر خواہی کے ساتھ بلاؤ، بہترین طریقے سے بلاؤ، یعنی ان کو مشتعل مت کرو لوگوں کو. تو اس لیے تبلیغ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب تم تبلیغ کرو تو لوگوں کو اشتعال دلانے والی بات نہ کرو، یعنی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے سامنے والا مشتعل ہو جائے، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ جو ہے وہ دین کی بات ان تک پہنچا دو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے سامنے والا مشتعل ہو جائے. اسی طریقے سے آگے بھی مزید نصائح ہیں، تو ان آیات کو انہوں نے فرمایا کہ تلاوت کرو اور اس پر عمل کرو. آگے جو سورت ہے اس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ سب جانتے بھی ہیں اس وقت موقع بھی نہیں ہے اور نہ ہی وقت اس کی اجازت دیتا ہے. بہرحال یہاں پر واقعہ معراج کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال جب پیش کریں گے کہ فرمائیں گے کہ اپنی کتاب کو تم خود پڑھ لو، اس لیے کہ تم نے خود ہی لکھی ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں، تو گویا ہم خود اپنی کتاب کے مصنف ہیں، اور جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اصل میں وہ کتاب ہوگی جو ہم نے خود لکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن محاسبے کے لیے یہی بہت، یعنی تمہارا محاسبہ یہ کتاب خود کر لے گی. چنانچہ آپ پہلے سن بھی چکے ہیں کہ بڑی بڑی طویل جو ہے وہ نامہ اعمال ہوں گے اور آدمی انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ وہی ہوگا جو کچھ اس نے کیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہیں، چاہیں گے تو کسی وقت سب کچھ دکھا بھی دیں گے. جس طریقے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آج بھی فضا کے اندر ساری آوازیں یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور جب وقت آتا ہے، اب سائنسدانوں نے بہت کچھ کیا تو اس میں یہ بھی کیا کہ پچھلے زمانے کے بہت سے لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کی ہوں، اور اس سلسلے میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں. اور یہ بات تو بہرحال یقینی ہے کہ اگر ریڈیو یہاں رکھا ہوا ہو، اس کا آپ بٹن آن کریں تو فوراً کچھ آواز آنی شروع ہو جائے گی، لیکن بند کر دیں تو ختم. اس کا مطلب ہے کہ آواز تو فضا میں موجود ہے، لیکن جب اس بٹن کو آپ کھولتے ہیں تو وہ اس کو کیچ کرتا ہے اور پھر آواز فوراً نشر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہماری آوازیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو جب دنیا کے اندر اگر 50 سال پرانا ریکارڈ کوئی آدمی چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، یعنی بصری طور پر بھی دیکھ سکتا ہے، سمعی طور پر سن بھی سکتا ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں. تو اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کے معاملے کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے وہاں والدین کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اللہ رب العزت اصل مسبب ہیں لیکن ظاہری سبب والدین ہیں دنیا میں آنے کے، چونکہ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جو رب ماں باپ کو نہیں بھولتا لوگوں کے، اور ان کے لیے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، وہی ماں باپ اپنی اولاد کو دین پر چلانے میں جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں بعد. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دل و جان سے اپنے رب کے لیے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں. لیکن بہت سے والدین جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دین پر چلنے سے جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور مانے ہو جاتے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو جو ہے وہ اولاد کو حکم دے رہا ہے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، لیکن وہ اللہ کے بندے یہاں آ کر جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو ماں باپ کے بڑا اللہ نے حق رکھا ہے، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب ناجائز کام کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بات مانو، یہ ناجائز بات ماننے کا حکم نہیں ہے. جائز بات ماننے کا والدین کا حکم ہے کہ جو جائز بات کہیں ان کی بات مانی جائے. لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں, دین کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں, تو فلا تطعہما, قرآن نے کہہ دیا تو ان کی اطاعت نہ کی جائے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی پھر بھی نہ کرو, حسن سلوک پھر بھی کرتے رہو, ان کو الٹا سیدھا کوئی جواب مت دو, بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دو. نہ سمجھیں تو بعد میں سمجھانا بھی چھوڑ دو, صرف ان کے لیے دعا کرو. یہ حکم ہے شریعت کا. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بیجا سختی نہ کریں ایسی. اگر بچے دین پر چلنا چاہتے ہیں, اولاد دین پر چلنا چاہتی ہے, تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ اس کی اولاد دیندار ہے. اور جب اولاد دیندار ہوتی ہے تو والدین کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. الا ماشاء اللہ کوئی بہت ہی بدبخت ہو کہ دیندار ظاہر میں اور اپنے ماں باپ کا حقوق حق ادا نہ کرے. ورنہ جو والدین, جو اولاد دیندار ہوتی ہے, وہ اپنے والدین کے حقوق کو بھی پہچانتی ہے. تو یہاں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں, یا دونوں میں سے کوئی ایک. فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف بھی نہ کہو. اور یہاں اف کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اف نہ کہو باقی ڈنڈا مار دو سر, بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کلمہ ایسا نہ کہو جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہو, جس سے انہیں ایزا پہنچتی ہو, ایسا کوئی عمل نہ کرو. ولا تنہرما, ان کو ڈانٹو بھی نہیں. بعض لوگ ڈانٹ دیتے ہیں, کیا آپ ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں, بس جب دیکھو آپ جو ہے وہ یہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس قسم کے, اور خاص طور پر ماں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں لوگ, کیونکہ ماں نرم مزاج ہوتی ہے, باپ سے تو پھر بھی ڈرتے ہیں, کہیں دو چار ہاتھ نہ لگاتے, لیکن ماں کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ ذرا زیادتی زیادہ کر لیتے ہیں. خیال کرنا چاہیے کہ ماں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی. ماں کا تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے جس نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا ماں کا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال فرما رہے ہیں کہ دونوں کا حق ادا کرو. فلا تقل لہما افم ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹو مت. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے نرم بات کرو, ان کے آگے بچ جاؤ, جھک جاؤ. اور سختی کا کلمہ, کوئی ایسا کلمہ جس سے انہیں اذیت اور تکلیف پہنچے, ہرگز مت کہو. وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ, دیکھیے کتنی تفصیل کے ساتھ اپنے لیے اللہ نے اتنی تفصیل بیان نہیں فرمائی, لیکن والدین کے لیے اتنی تفصیل بیان کر رہے ہیں. وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے کاندھوں کو جو ہے وہ ذلت کے ساتھ جھکا دو ان کے آگے. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور دعا بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر, انہوں نے بچپن میں ہم پر بڑا رحم کیا. تو اگر ماں باپ کے دل میں اللہ رحم نہ ڈالتے تو بتاؤ, ایک دن کا بچہ, دس دن کا بچہ, مہینے کا, دو مہینے کا, سال کا بچہ, وہ اگر کوئی اس کو مار کے چلا جائے بتا بھی نہیں سکتا بےچارا, کوئی گلا گھونٹ دے کوئی کہہ نہیں سکتا, پانی میں ڈوب جائے چیختا رہے گا کوئی سن نہیں سکتا, اگر کوئی نہ ہو تو مر ہی جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ایسی محبت رکھی کہ ہر اس کو مضر چیز سے بچاتے ہیں, ہر پریشانی والی چیز سے بچاتے ہیں, اور یہ جذبہ ان کا بڑھاپے تک باقی رہتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی میں نے ایک اخبار میں پڑھا, بلکہ ایک تصویر بھی آئی بھی تھی, کہ 95 برس کی والدہ اور 70 برس کا بوڑھا اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناشتہ کراتا ہے, ان کے ہاتھ دھلاتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے. تو بات وہی ہے, دین کا اگر جذبہ ہو, دین ہو تو پھر 70 سال کا بھی ہو جاتا ہے, خود بھی اس لائق ہے کہ اس کی کوئی خدمت کرے. لیکن ماں 95 برس کی موجود ہے تو اس کی خدمت کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, بوجھ نہیں سمجھو ماں باپ کو. اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے جن گھروں میں والدین موجود ہیں گھروں میں, یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے ان پر بہت بڑا کرم کیا ہے اور بہت بڑا خزانہ انہیں دے رکھا ہے. اب جس کا جی چاہے اس خزانے سے فائدہ حاصل کر لے. مجھے یاد ہے کہ میرے استاد حضرت مولانا شعبان محمود صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بال کی مغفرت فرمائے, جب بھی یہاں تشریف لاتے تھے, والد کا تو انتقال 94 میں ہو گیا میرے, لیکن والدہ الحمدللہ ابھی حیات ہے, تو ہمیشہ یہ پوچھتے تھے آ کے کہ بھائی والدہ کا کیا حال ہے. اور پھر فوراً جب میں ان کو بتاتا تھا خیریت سے ہیں, تو دوسرا جملہ ہوتا تھا کہ تمہارے پاس ہے یا بھائی کے پاس, یہ پوچھتے تھے. اور اس کے بعد پھر کہتے تھے تیرے پاس تو بڑی دولت. یعنی یہ تو دولت کی قدر وہی کرنا جانا, حالانکہ خود حضرت کے جو والدین ہیں وہ اچھی خاصی بڑی عمر میں, یعنی والد کا انتقال بھی غالباً 98-99 برس میں ہوا, یعنی مولانا یہی تشریف لایا کرتے تھے جب انتقال ہوا ہند, تو والد اچھی خاصی عمر کے تھے. اور سہارنپور کے لوگ اچھے عمروں کے ہوتے ہیں, خاص طور پر سہارنپور کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی عمروں کے ہوتے ہیں, عام طور پر 99, 100, 105, 106 اس قسم کے. ابھی بھی ایک صاحب موجود ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی میں 106 برس کا ہوں, اور غالباً جو 8-10 سال کا بچہ بھی ہے ان کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی باپ تو 120 برس کا انتقال ہوا تھا, ماں کا انتقال جلدی ہو گیا، 106 برس میں انتقال کر گئی. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ والدین اگر بوڑھے ہوں تو ان کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، جب بچوں جیسی ہو جاتی ہیں تو وہ مختلف جو ہے وہ ضد بھی کر لیتے ہیں بعض باتوں کی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی جب ہم چھوٹے تھے ہماری ضد یہ پوری کرتے تھے، اور کتنی جو ہے ایسی باتیں ہوتی تھیں جو ہم غلط ضدیں ہوتی تھیں ہماری، لیکن ناراض نہیں ہوتے تھے، محبت پیار سے سمجھاتے رہتے تھے. تو آج یہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ بڑھاپا اور بچپن برابر ہوتا ہے، اس لیے بار بار وہم کی بیماری ہو جاتی ہے. ایک بات پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کب جائیں گے، کیوں آئے ہیں. اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، کہ یہ نہیں کہو کہ جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ بس، کوئی بھی ہے تمہیں کیا اس سے، بلکہ محبت پیار سے سمجھا دو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہی پوچھیں تو بتا دو بھائی. تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تو اس پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن پہ ان دونوں نے ہم پر رحم کیا، آپ اب ان کے بڑھاپے پر رحم فرمائیے. تو یہ دعا تو آدمی کو یاد کر لینی چاہیے ہر نماز کے بعد، چلتے پھرتے بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یاد کر لے آدمی. چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. تو یہاں والدین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسراف سے منع کیا کہ بیجا فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو فضول خرچ کرنے والے نہ بنو، بلکہ صحیح جگہ پر لا، صحیح جگہ سے حاصل کرو اور صحیح جگہ پر خرچ بھی کرو. بعض لوگان دین نے فرمایا کہ میں مخرج دیکھ کے مدخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں، یعنی جب میری رقم صحیح جگہ پر جا رہی ہوتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ حلال آئی ہے، اور جب پیسے حرام جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیتا ہوں کہ کہیں حرام بھی آیا ہے. حرام جگہ پر جب جا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ آئے بھی حرام طریقے سے ہیں کہیں نہ کہیں، ورنہ حلال پیسے حرام جگہ پر عام طور پر نہیں جاتے الا ماشاء اللہ. تو اس لیے فضول اپنے رقموں کو خرچ نہ کرو. لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں لیکن وہ ضرورت کی جگہوں پر اللہ کے بندے خرچ نہیں کرتے، یہاں تک کہ انتقال ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کے تو مر جاتے ہیں لیکن صحیح جگہوں پر اس کو خرچ نہیں کرتے. معلوم یہی ہے کہ حقوق کو ادا کرے. ہم بہت کوتاہی اس سلسلے میں کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کا خیال نہیں کرتے، دوسروں کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو ڈانٹتے ہیں. اپنا کوئی لینے آ جائے تو اس کا آنا بھی پسند نہیں کرتے کہ آیا کیوں ہے گھر پہ، یہ دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی پرے کر دو، منع کر دینا نہیں ہے گھر میں. اس قسم کی چیزیں پہلے سے ہی اس کے آنے پر منہ بن جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، آخر کوئی اگر عزیز ہے، رشتہ دار ہے اور واقعتاً ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. ہاں البتہ اگر وہ بھی ناجائز خرچ کر رہا ہے یا ناجائز کام کے لیے مانگ رہا ہے تو بے شک مت دیجیے، ایک پائی مت دیجیے، پھر بالکل ایسے بن جائیے کہ دانتوں سے پکڑ لیا. لیکن اگر مسئلہ صحیح ہے تو پھر اپنے عزیز رشتہ داروں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دی، دیکھیے اس کو تشریح کر دی اللہ تعالیٰ نے، بلا تجال یادا کا مغلول حتن علاؤن، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنی گردن سے مت باندھو، کہ جیب میں جانے ہی مت دو. اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ اپنے گردن سے باندھ لے تو بتاؤ جیب میں اس کے ہاتھ جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. ولا تبسط ہاتھ کلل بس، اور نہ ایسا رکھو کہ بس جیب میں ہی رہے دونوں ہاتھ، کوئی بھی آ رہا ہے لو بھائی یہ لو بھائی یہ لو بھائی، پتہ چلا کہ سارا گھر کا مالی لٹا دیا. تو ایسا بھی نہ کرو، اعتدال کا حکم شریعت نے دیا ہے. ایسا مت کرو کہ بالکل اپنے لیے کچھ نہ رکھو یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ، ان کے لیے بھی کچھ ہو لیکن جہاں ضرورت کی جگہ نظر آئے وہاں خرچ بھی کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق دے. ہمارے یہاں کے ایک نمازی ہیں، میں نے بتایا بھی تھا پہلے بھی غالباً، کہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں، آپ حضرات کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہوں، کہ عمرے کے لیے جا رہے تھے لیکن انہیں جب ضرورت مند نظر آئے تو عمرے کا جانا انہوں نے کینسل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ جہاں ضرورت کی جگہ تھی وہاں خرچ کر دیا. انہوں نے جو دو چار خاندان تھے ان کی مدد کر دی، تو 50-60-70 ہزار ان کے کام آ گئے. طرح ضرورت کی جگہ جب سامنے آ جائیں. اسی طرح الحمدللہ آج بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہیں قرب جوار ہی میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی. بےچارے وہ ایک اور مصرف میں نیک کام میں خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے بہتر مصرف ان کو نظر آ رہا تھا، مجھ سے پوچھا آ کے. میں نے کہا بالکل جلدی سے خرچ کر دو بھائی، الحمدللہ انہوں نے وہاں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہم سے اگر کوئی کام بن پڑتا ہے ہم کر لیتے ہیں تو اپنا ہم احسان نہ سمجھیں کسی پر، اور یہ مت سمجھیں کہ صاحب ہم نے بڑا تیر مار دیا. خوب یاد رکھیے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر کروں کہ اللہ صحیح جگہ پر آپ نے خرچ کرا دیا، ورنہ میں کہاں لیے لیے پھرتا. کوئی اگر صحیح آدمی مل جائے جگہ پر دے دو تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو، یہ نہ چاہو کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے. آج ایک مصیبت یہ ہے کہ کچھ دے کے چاہتے ہیں بھی سلام بھی کرے، پیسے جو دیے زکات دے دی کسی کو احسان تھوڑی کیا، اس کا احسان سمجھو کہ اس نے لے لی. اور یہ مت تمنا کرو کہ صاحب ہم نے اگر کسی کی مدد کر دی ہے تو اب یہ ہم جب بھی آئے سامنے کھڑے ہو کے سلام کرے گا، سود سے لوٹ مارے گا. ہرگز اس کی تمنا مت رکھیے. اگر اس لیے دیا ہے آپ نے تو سمجھیے ضائع کیا اپنا پیسہ، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے پیسے دینے کا. اللہ کے لیے دو اور اس کو بھول جاؤ پھر دے کے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے اعمال کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو. بالمن ول لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذا، احسان جتلا کر ایزا مت دو. احسان جتلانا ایزا دینا ہے کسی کو کہ تمہیں یاد نہیں ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے تو تیرے باپ کے ساتھ بھی یہ کیا، دادا کے ساتھ بھی، اور تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. اس قسم کی باتیں خصیص قسم کے لوگ کرتے ہیں، کم ظرف قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی باتیں نہ کرو. اور آگے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. بعض لوگ جو ہے وہ عام طور پر پتہ چلا کہ صاحب وہ حمل ٹھہر گیا، اب جو ہے وہ ڈرتے پھر رہے ہیں کہ صاحب لوگ پہلے چار بچے ہیں، پانچواں کہاں سے آ گیا، اب وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جناب صفائی کراتے. یاد رکھیے اگر اس نیت سے کوئی آدمی بچوں کو ضائع کراتا ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے کہاں سے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. میرے عزیز بھائیوں، پہلے 17 17 18 18 20 20 بچے ہوتے تھے اور کبھی نہیں سنا ہوتا تھا کہ صاحب یہ گندم ختم ہو جائے گی اور پانی ختم ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا. یہ ساری اسی زمانے کی خباستیں اور ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ ایک پائے کا ٹیڈی پیسوں کا حساب کرتے ہیں کہ صاحب اتنے آدمی اتنا کھائیں گے تو اتنا آئے گا، اتنا جو ہے وہ غلہ اگ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہی نہیں ہے بالکل. حالانکہ جو آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے. لفافوں پہ آج کل لکھا ہوتا ہے کم بچے خوشحال گھرانا، میں تو ہمیشہ ہی کاٹ کے لکھ دیتا ہوں زیادہ بچے خوشحال گھرانا. زیادہ ہوتے ہیں تو خوشحالی آتی ہے، یہ ہماری سوچ کی بات ہے خالی. یعنی بہت ساری کوتاہیاں دوسری قسم کی ہماری ہوتی ہیں جس سے بدحالی آتی ہے. بدحالی اس لیے نہیں آتی کہ بچے زیادہ ہو گئے، جس خدا نے پیدا کیا وہ رزق نہیں دے گا. البتہ اس کے لیے اس میں تفصیلات ہیں، کون سا موقع ایسا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے یہاں اولاد نہ ہو، تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں. اس کے لیے ایک وہاں تقیف مانی صاحب کی کتاب ہے سقوط سے متعلق، تو اگر کبھی جی چاہے تو وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے. اس میں تفصیل لکھ دی ہے مولانا نے کہ کون سا موقع ایسا ہے کہ جب آدمی اس عمل کو جائز طور پہ کرا سکتا ہے اور کون سا وقت ایسا ہے کہ جائز نہیں ہے نہ کرائے، تو پوری تفصیل اس میں جو ہے وہ لکھ دی ہے. اسقاط حمل سے متعلق غالباً وہ ہے اور دارالشاد کا چھپا ہوا چھوٹا سا رسالہ ہے، تو اگر جی چاہے تو اس کو پڑھ لیجئے، اس میں تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد کو اس لیے نہ مارو کہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تم اپنا کہاں سے کما کے لاتے ہو؟ جو خدا تمہیں دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی وہی دے گا. اور ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اولاد آتی ہے اس سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جب سے لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے مسئلوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو رزق کی تنگی ہو ہی اس لیے گئی ہے کہ جن کا رزق آنا تھا جب وہ نہیں آیا تو رزق بھی نہیں آ رہا. جس بچے کو دنیا میں آنا تھا اور جس کی وجہ سے رزق آنا تھا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے ہزاروں انسانوں کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. اب بتائیے اس بچے کو جب آنا روک دیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے یہ بات کہ بھائی اگر رکاوٹ کرے گا تو رکاوٹ کر دیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے رزق، نہیں کرے گا تو آنے دیں گے. یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے آنا ہو تو آ کے رہے گا، جب تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے؟ تو یہ بات بھی تقدیر ہی میں سے ہے کہ اگر تم تدبیر اختیار کرو گے تو اللہ اس تدبیر کے مطابق کریں گے. کوئی بیماری ہے، اگر علاج کرو گے تو شفا ہوگی، نہیں کرو گے نہیں ہوگی. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو یہ بھی تقدیر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ جب ایک موقع پر جہاں پر کہ تعاون پھیلا ہوا تھا، جب وہاں پہنچے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں جو ہے وہ تعاون پھیلا ہوا ہے، اب مشورہ کیا صحابہ سے، تو ایک صحابی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سنا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں پھیلا ہوا ہو وہاں نہ جاؤ، اور اسی طریقے سے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر رہیں، وہاں سے نہ بھاگیں. تو بہت ساری حکمتیں اس میں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی بنا پر وہیں سے واپسی کا فیصلہ کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے فرمایا کہ افرار من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. انہوں نے سو جواب دیا کہ ہاں ہم فرار کرتے ہیں تقدیر سے تقدیر کی طرف، ہمارا فرار تقدیر ہی کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر داخل ہوگے تو مرو گے، نہیں داخل ہوگے تو نہیں مروں. تو یہ بھی تو تقدیر ہی میں ہے. تقدیر کی ایک قسم ہوتی ہے محکم، کہ اس کے جو کچھ وہ تو ہو کر ہی رہے گا جو اللہ چاہیں گے، وہ تو اس تدبیر بھی اختیار کر لو تب بھی کچھ نہیں ہوتا. اور ایک قسم ہوتی ہے معلق، کہ اگر ایسا کر لو گے تو یوں ہو جائے گا، ایسا نہیں کرو گے تو یوں نہیں ہوگا. تو دونوں تقدیر کی قسمیں، دونوں پر ایمان ہونا چاہیے. اپنی طرف سے تدبیریں اختیار کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا اللہ نے ہماری تقدیر میں. تدبیر اختیار کرو اور پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب آگے آپ جانے، آپ کا کام جانے. سمجھ میں آئی؟ تو اس کو کہتے ہیں اصل میں تقدیر پر ایمان. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے وہ سب کچھ اپنے طور پر طے کر لیا، اس کے بعد کا کیا کریں جی، وہ لکھا بھائی ایسا ہی تھا، خودکشی کر لی یا ٹانگ کٹوا لی کہیں جا کے، کہا کیا کریں جی تقدیر میں ایسے لکھا تھا، بھائی ٹانگ تو نے جو ہے گاڑی کے نیچے دی کیوں تھی، نہ دیتا شاید نہ کٹتی. اس لیے تقدیر اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا انسان کو، انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ انسان کو کرتے رہنے کا، کچھ کرتے رہو اور جو کچھ اللہ چاہیں گے ہوگا وہ، لیکن تم اپنی طرف سے جو اچھے اسباب ہیں ان کو اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑو. ان قطر ام کا نخت کبیر ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں زنا کی طرف مائل کرتی ہیں انسان کو ان سے بھی بچو. اب بد نظری ہے، جب دیکھو گے تو دل مائل ہوگا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں انسان نے دیکھا دل میں کھب گئی، اب ساری رات رو رہا ہے، پریشان ہوتا پھر رہا کہ پھر کب دیکھوں، اب صبح پھر جا کے کھڑا ہو گیا راستے میں. یہ انسان ہے، ہوتا ہے انسان کے ساتھ معاملہ. تو بھائی تم نے دیکھا ہی کیوں، اب بتائیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھے بغیر چین نہیں آتا، دیکھوں نہیں تو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا. تو بات یہ بھائی دیکھو، دو باتیں ہیں، دیکھ کے چین جاتا ہے، جو چین حاصل ہے دیکھنے کے بعد وہ چین بھی چلا جاتا ہے، اور ساری رات انسان تکیے بھگوتا رہتا ہے اور ایسا نالائق بے وقوف ہوتا ہے کہ خود رو رہا ہے، جس کے لیے رو رہا ہے اسے پتا بھی نہیں کہ کوئی میرے لیے رو رہا ہے. تو اپنے اللہ کو کیوں نہ یاد کرے آدمی، اللہ سے محبت کرے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس خدا نے اس حسین کو پیدا کیا ہے، وہ خدا خود کیسے حسین ہوگا، اس سے محبت کرو، انشاءاللہ سارے معاملے دلدر دور ہو جائیں گے. لیکن اگر تم مرنے والوں پر مرو گے تو وہ ہمیں مارتے ہی رہیں گے. مرنے والوں پر مت مرو، یہ سارے کے سارے جو کچھ ہم عمدہ سے عمدہ غذائیں کھاتے ہیں ایک دن مٹی ہونے والی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مٹی کے کباب، مٹی کے انسان، مٹی کی عورتیں، مٹی کے مرد، مٹی کے لڑکے، اور مٹی کے جو ہے کوفتے اور پلاؤ اور زردے اور بریانی، بتائیے مٹی بن جاتا ہے کہ نہیں سب کچھ؟ آدمی جو کچھ کھاتا ہے اس کا فضلا بنتا ہے، فضلا کہیں پڑا ہو دس دن بعد دیکھو مٹی بنا ہوا ہوگا، ختم، سب کچھ مٹی. حتیٰ کہ یہ انسان جس کا وجود ان سب چیزوں سے پنپتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن جب اس کو قبر میں ڈال دو کچھ دن کے بعد دیکھو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ معطر کفن تھا، نہ مشین بدن تھا، کچھ نہیں. خوشبوئیں آتی تھی صاحب، نہا کے نکلتے تھے تو غسل خانے سے خوشبوئیں آتی تھی، کپڑے پہن لیتے تھے راستے سے نکل جائیں تو وہ راستے جو ہیں وہ مسحور کن خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اب قبر جب کھول کے دیکھ رہے ہیں تو تارے کفن بھی نہیں ہے، کفن کا بھی وجود نہیں رہا، کہاں چلا گیا. تو یہ اللہ رب العزت، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ولا تقرب الزنا، جو چیز زنا کے قریب انسان کو لے جائے اس طرف بھی مت جاؤ. وہ تو سب سے بڑا تیر جو ہے وہ نظروں کا تیر. انسان کی نظر جب دوسرے سے ملتی ہے یا دوسرے غیر محرم کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے لیے برے برے خیالات پھر دل میں پیدا ہوتے ہیں، نتیجتاً انسان پھر تگدو میں لگ جاتا ہے کہ کوئی صورت ایسی اختیار کی جائے میاں یہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، پھر ناجائز کام کرتا ہے، ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرتا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں. لیکن اس میں رکھا کچھ نہیں، یہ سب چند دن کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ آدمی سر پکڑ کے روتا ہے. تو ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشا، دیکھیے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دوائیے زنا، جو چیز زنا کی طرف ابھارتی ہیں جو چیزیں ان سے بھی پرہیز کرو. تنہائی میں اختلاط ہے. اب بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ پر اگر عمل ہو تو جتنے بھی رشتے دار ہیں ہمارے، ان میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ محرم اور غیر محرم کون، ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ تو ہمارے ماموں کا لڑکا ہے، یہ ہمارے چاچا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا فرسٹ کزن ہے جناب. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرہ انہی سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ خطرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے پردہ کراؤ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ہمارے بھائی ہیں. فرمایا کہ الحم الموت، یہی تو موت ہے تمہاری بیوی کے لیے جس کو تم بھائی سمجھ رہے ہو. جب تنہائی کا موقع ملتا ہے تو ہزاروں واقعات اس قسم کے پیش آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج کل تو جو بے حیائی کا معاملہ ہے، گھروں کے اندر ٹی وی، وی سی آر اور اس سے زیادہ کیبل اور دوسرے انٹرنیٹ، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس نے انسان کو صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، کہیں سے کہیں کسی بھی دنیا میں وہ پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں محفوظ رکھے، ورنہ ان چیزوں نے ہمیں 200-400 سال آگے کر دیا ہے. ہمارے بچوں کو جو باتیں معلوم نہیں ہوتی تھی، آج جو ہے وہ 7-8 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں. اس لیے گھروں کے اندر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب لازمی بات ہے کہ آپ جب دیکھیں گے اس میں تو فلمیں بھی ہیں، اس میں ڈرامے بھی ہیں، اس میں کوئی ہمارے رشتے دار عورتیں تو ہوتی نہیں. اول تو رشتے دار عورتوں سے ہی بچنا کون سا آسان کام. تو یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اسی لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ یہ ٹی وی اصل میں ٹی وی ہے. انسان کے باطن کو ٹی وی لگ جاتی ہے، انسان کے ایمان کو ٹی وی لگ جاتی ہے، بلکہ ٹی وی سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کینسر ہو جاتا ہے، لا علاج مرض جس کو کہتے ہیں. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جان چھوٹتی ہے، ورنہ مرتے دم تک. اب تو یہ بھی ہم نے کر دیا کہ ہسپتال میں بیمار ہے بےچارا، آپریشن ہونے والا ہے، ایسا مریض ہے کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، لیکن ٹی وی سامنے رکھا ہو. بڑے شوق سے جاتے ہیں صاحب آغا خان اسپتال میں جا کے علاج کرائیں گے. جنہ اسپتال کا تو نام بھی نہیں لیتا آج کل کوئی، اس سے کم کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ وہاں پر بھی ہمیں توہین محسوس ہوتی ہے کہ جنہ اسپتال غریبوں کا اسپتال ہے، یہاں تو ہم نہیں جائیں گے. تو بہرحال خیر کہیں بھی جاؤ، لیکن اب یہ ساری چیزیں آج ہمارے یہاں منکرات فواہی یہ سب جنا، یعنی اس وقت جس وقت آدمی اللہ کو یاد کرنا چاہیے وہاں اس وقت میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جنہیں بچائیں. تو بہرحال ایسی چیزوں سے بھائی بچنا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فواہش کی طرف لے جا رہی ہیں. ہمارے بچوں سے معصومیت کو چھین لی، بچوں میں معصومیت نہیں رہی. وہ خوب سمجھتے ہیں، من خوب مشنا انداز پار سارا، بچے جس انداز میں دیکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں ابا کا کیا مطلب ہے اس بات سے، اور اما کا کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ خیرخواہی کے جذبے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان چیزوں سے، برائیوں سے، کہ یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی اور پھر آدمی سر پکڑ کے روتا. لیکن کیا ہوا تو ہمارے اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خرید کے لاتے ہیں اور اس کو اپنے گھر کو جنت کو دوزخ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وسع سبیلا، برا راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اسی طرح فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناجائز قتل نہ کرو. جائز نہیں ہے کہ کسی کو آدمی، آج کل جس طریقے سے انسانوں کا خون بہ رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. فرمایا کہ ایسا نہ کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. بہرحال قتل کرنے سے منع کرا، الا یہ کہ یہاں پر ناجائز کی اس لیے قید لگا دی کہ اگر کسی نے قتل کے بدلے میں قتل کیا ہے تو خود پھر بھی نہ کرے. تو لیکن قتل کے بدلے میں قتل جائز ہے، لیکن وہ بھی حکومت کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یعنی از خود بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ایک ایسا راستہ کھل جائے گا کہ جو کبھی بھی رکنے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح فرمایا مال یتیم کو مت کھاؤ، اور اسی طرح فرمایا کہ پورا ناپ تول پورا پورا کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. اس لیے کہ تم اکڑ کے جو چلتے ہو تو تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ پاؤں مار کے زمین سے جو ہے چشمہ جاری کر دو پانی کا، یا پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جاؤ. اللہ نے تم سے زیادہ زیادہ طاقتور پیدا کیے ہیں، اس لیے اکڑ کر مت چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اگر تمہارا قد لمبا ہے تو بھی پہاڑ سے اونچا تو نہیں ہے بھائی، بہت طاقتور ہو تو کیا ٹھڈا مار کے جو ہے زمین کھود سکتے ہو؟ ایسا نہیں، ایسی طاقت نہیں تم میں، تو اکڑو بھی مت. تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت اس کو ذکر فرمایا. آگے مزید احکام بھی ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس پر جو ہے وہ ہمیں صدق دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ جو دینی جذبے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، جو کوتاہیاں خرابیاں اور جو نقص ہم میں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے انہیں دور فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بھائی یعقوب صاحب کی بہن کافی عرصے سے بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے معاملے فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے. صحت اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں، تو اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. اور اے اللہ اگر ان کے لیے جو ہے ان کے لیے موت بہتر ہے تو اے اللہ عافیت کی موت عطا فرما دے، ایمان کے ساتھ عطا فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی زاہد کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اور ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. باطنی طور پر ہم سب بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، ہمارے باطن کو درست فرما دیجئے. اے اللہ اصلاح باطن فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنے نیک بندوں کی معیت ہمیں نصیب فرما دیجئے، اہل اللہ کی معیت نصیب فرما دیجئے، جن کی صحبت میں رہ کر انسان اللہ کو بھی پا لیتا ہے اور گناہوں کو بھی ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اے اللہ یہ آسان راستہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور تقوی کی دولت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.